خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین میری اس وقت کی گفتگو کا چونکہ اخبار میں عنوان آ چکا ہے دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم لہذا مجھے اسی کے حوالے سے اس وقت کچھ گفتگو کرنی ہے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن کیا ہے بینات من الہدا والفرقان ہدایت اور فرقان کی بینات اس میں جو تین الفاظ آئے ہیں تو سب سے پہلے لفظ ہدایت پر توجہ دیجئے ہدایت سے مراد کیا ہے ہم عام ترجمہ تو کرتے ہیں رہنمائی راستہ بتانا ذرا گہرائی میں سمجھیے اس وقت کی ہدایت کہتے کسے ہیں ہدایت کے دو حصے ہیں ایک ہے انسان کے لیے نظری فکری علمی ہدایت ایک ہے عملی اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت نظری علمی ہدایت کا اہم ترین حصہ کیا ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں ست اسط وویگ انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے کیا باطل ہے یہ جو ہندو اپنے مردوں کو لے کر جاتے تھے ارتھی رام نام ست ہے وہ ست کے معنی حق جو قرآن مجید میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق تو ہندی میں اسی حق کے لیے ست ہے اور ہندی میں پھر الف لگا دیتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے ٹل سے اٹل مر سے امر ست سے اسط اسط وہ شے ہے کہ جو نظر تو آ رہی ہے حقیقی نہیں ست وہ شے ہے جس کی حقیقت ہے سب سے بڑی بات یہی ہے بہت بڑا ایک فلسفی انگلستان کا بریڈلے اس کی بڑی بارکت الارا کتاب ہے اس کا نام ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت اس کے پیچھے ہے جو ان چیزوں میں الجھ گیا کہ جو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے وہ در حقیقت فالس ہڈ کا شکار ہو گیا باطل کا شکار ہو گیا جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کو نہ دیکھے اقبال نے کہا ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں یہ توہمات ہیں عربی کا ایک شعر ہے کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال یہ کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے شیشوں کے اندر عکس پڑ جاتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ مادی دنیا یہ مادی جو عالم ہے بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، محسوس ہے. اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اس کی کوئی مسرت ہوتی ہے تو فوراً محسوس ہوتی ہے. ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی متاثر ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ نمود بے بود ہے، اس کی نمود تو ہے حقیقت کوئی نہیں، حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ تمیز پیدا ہو جانا در حقیقت انسان کے اندر، اب اسی کے پھر مختلف کرالریز ہیں. ہمارے اندر بھی ایک ہمارا جسم ہے، وہ نظر آتا ہے، وزنی ہے، اس کے تقاضے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، بھوک لگی ہے، یہاں پھنسی نکلی ہے تو درد ہے، اس کی مسرت بھی محسوس، اس کی تکلیف بھی محسوس. لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا. ریالٹی وہ ہے، یہ اپیئرنس ہے، یہ ظاہر ہے، وہ ہے اصل حقیقت. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، کائنات ہے، عظیم گیلیکسیز ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا سائز میں بڑے ہیں. پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذرہ ہے، اور ذرے کا دل چیر کر دیکھا تو معلوم ہوا اس کے اندر سورج موجود ہے. لہو خورشید کا کب کے اگر ذرے کا دل چیرے، یہ ذروں کا دل چیر کر ایٹمک توانائی نکالی گئی ہے نا، ذرات کا دل چیر کر. تو اگر آپ کائنات کی وسعت کو پیش نظر رکھیں گے تو سورج بھی ایک ذرہ ہے. مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں، لیکن ذرہ فانی کو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر سورج ہے، اس میں نیوکلیس ہے، اس میں ستارے ہیں. لیکن یہ سب بھی اپیئرنس ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تین باتیں اگر دل میں ٹھک جائیں تو گویا کہ انسان کی نظری، فکری، علمی رہنمائی ہو گئی. اگر یہ نہیں ہے تو آدمی فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، اگر نگاہیں یہی الجھی ہوئی ہیں، دلچسپیاں انہی چیزوں میں ہیں، بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے، زندگی اسی کو زندگی سمجھا ہے، اپنے آپ کو اسی جسم سے تعبیر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اندھیرے میں ہے، ظلمات میں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الى النور، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا. کہ یہ جو اپیئرنسز ہیں ان کی بجائے حقائق پر توجہ ہو اور نگاہوں کا مرکوز ہو جانا، یہ ہے نظری ہدایت، جس کے لیے حضور کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے تو حقیقت دکھا چیزوں کی جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں. ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، اپیئرنس تو سب کو نظر آ رہی ہے، کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے تو اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، ہم نے کیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا. حقیقت الاشیاء، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، جیسے کہ وہ ہے فی الواقع وہ مجھے حقیقت دکھا. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے نظری ہدایت، جس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے، ریالٹی اینڈ فالس ہڈ. اور اصل میں آپ نے اگر سورہ کہف پڑھی ہے، یہی دجالیت ہے. اس حقیقت کے اوپر جو ملمہ ہو گیا ہے باطل کا، دری کہتے کسے، ذات باری تعالی، حیات اخروی، روح انسانی، ان تین کے اوپر پردہ پڑ گیا، کائنات، حیات دنیاوی اور جسم حیوانی. یہی دجالیت ہے، یہی دجل ہے، یہی فریب ہے. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس اپیئرنس کے اندر دلکشی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اپیئرنس اور زیادہ دل کو موہنے والی بنتی جا رہی ہے، اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی چمک دمک بڑھتی جا رہی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ بہت پیارا شعر ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنگائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، جھوٹ ہے، فالس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال پہلی بات ہے نظری فکری علمی ہدایت۔ میں نے اس میں اس وقت اصطلاحی باتیں ایمان اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالعقل نہیں، میں نے جس حوالے سے آج بات کی ہے وہ ایک نیا اینگل ہے، ست اسٹ ویویگ، ریئلٹی اور فالس ہڈ میں امتیاز، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی کے درمیان فرق اور امتیاز، یہ اگر وسط قائم ہو گیا ہے تو ہدایت نظری، ہدایت علمی، ہدایت فکری انسان کو حاصل ہوگی۔ دوسری ہدایت عملی، اس میں بھی قرآن کا فلسفہ سمجھ لیجئے کہ عملی ہدایت کا ایک لیول ہے انفرادی سطح پر، میں کیا کروں کیا نہ کروں، انفرادی، یہ انفرادی ہدایت جو ہے یہ اللہ نے انسان کے دل میں ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے۔ نفس انسانی و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی ہی میں اللہ نے ودیت کر کے بھیجا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، بڑوں کی خدمت عزت اچھی بات ہے، ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ بری بات ہے، والدین کی خدمت اچھی بات ہے اور اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو بری بات، کون نہیں جانتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر انسان کا مزاج بگڑ گیا، پرورٹڈ مزاج ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے اندر سے ضمیر بتاتا ہے تم غلط کر رہے ہو، اسی کا نام نفس لوامہ ہے جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہی وجہ قرآن مجید نے اس انفرادی معاملے پر اتنا زیادہ زور دیا ہی نہیں، بلکہ کہا معروف منکر، بھائی جو چیزیں جانی پہچانی ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، بس ان کی پیروی کرو، جانی پہچانی ہے، معروف ہے۔ منکر وہ ہے جس سے انسان کا نفس خود ہی با کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کسی وقتی جذبے میں وہ کسی منکر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہا ہے۔ اصل احتیاط جو ہے انسان کو وہ اجتماعی زندگی میں ہدایت کی ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لیے محال مطلق ہے، ناممکن ہے۔ یہ تین مسائل دنیا میں آج تک جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، کیا حقوق بیوی کے ہیں کیا شوہر کے ہیں، کیا فرائض بیوی کے ہیں کیا شوہر کے ہیں، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ۔ انسان افراط و تفریط یا ادھر یا ادھر، اسی طریقے سے ایک اجتماعی نظام ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، ایک فرد ہے، عام شہری ہے، کتنی آزادی فرد کو ہونی چاہیے اور کتنا جبر ہونا چاہیے اس پر، اور کتنا اختیار جو ہے اجتماعیت کو ہونا چاہیے اور کتنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس پر، پولیٹیکل سائنس ساری کی ساری جو ہے وہ اسی ایک مسئلے کے گرد گھومتی۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت، کارخانے دار ہے اور مزدور ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا فرض ہے، اس کا کیا فرض ہے، اس میں ذرا ادھر سے ادھر ہو جائیں ظلم، استحصال، جبر، پھر سرمایہ دار خون پیتا ہے غریب کا، خون چوستا ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، سرمایہ دار نے مزدور کے خون ہی سے اپنی وہ شراب کشید کی ہے جو شام کو کلب میں بیٹھ کر پیتا ہے، از جفائے دے خدایاں کس نے دیکھا نہ خراب، اور جو زمیندار اور لینڈ لارڈ ہیں ان کے ظلم و ستم سے کاشتکار کی کھیتی خراب ہے، اس کا بچہ فاقے سے ہے حالانکہ محنت اس نے کی ہے، مشقت اس نے کی ہے۔ یہاں آ کر انسان بالکل گھٹنے ٹیک کر اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے، اور یہی سورہ فاتحہ کی اصل میں شروع میں آپ نے پڑھی ہوگی، اس کی حکمت یہی ہے، شروع کا حصہ وہ جو انسان خود کہہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو خود پہنچ گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس اجتماعی معاملے میں عدل و انصاف نہ ہو، عدل و اعتدال نہ ہو، سیدھا راستہ نہ ہو، متوازن راستہ نہ ہو، دیکھیے کہیں کہتا ہے صراط مستقیم، کہیں صراط سوی، سواس سبیل، مختلف الفاظ آئے ہیں، ان تمام پیچیدگیوں میں سے درمیانی اعتدال اور عدل، عدل بھی ہو اعتدال بھی ہو، افراط و تفریط نہ ہو، یہ ہے اصل ہدایت جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اصل ہدایت۔ میں نے تجزیہ کر کے جو بتایا ہے بات سمجھ لیجئے، ایک یاد رہے باتیں، ایک ہدایت ہے نظری علمی فکری کہ آپ کو حقیقت اور باطل، اپیئرنس ریئلٹی، سچ اسط، اس کے درمیان امتیاز معلوم ہو جائے، اللہ حق ہے، آخرت حق ہے، وہ دعا آپ نے پڑھی ہوگی، انت الحق و وعدک الحق و قولک حق و لقاؤک حق و الجنۃ حق و النار حق و ساعۃ حق و محمد حق و النبیون حق و القرآن حق، یہ امور حق ہیں، باقی جو نظر آ رہا ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہم نے اپنے اس جسم کو اب سمجھا ہے کہ ہم ہیں، حقیقت میں تو کوئی اور شے ہے، اسی طرح فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے بھی ظاہر کو، اپیئرنس کو جانتے ہیں، صرف دنیا کی زندگی کے بھی اپیئرنس کو جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت جو اس زندگی کی معنوی حقیقت ہے، تو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کو پہچان لیتے فوراً، لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، یہ نظری ہدایت۔ عملی ہدایت ایک انسان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے کوئی جبلی ہدایت اس کے اندر ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور جسم کے تقاضے ہیں وہ پورا کرے، اس میں صرف اس کو یہ بتانا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہ سڑک کے اوپر آپ مری جاتے ہیں تو موڑ آتے ہیں تو نشان لگے ہوتے ہیں، ذرا یہاں پہ آرام سے گزرنا، ذرا سی سپیڈ تیز ہوئی تو کھائی میں جاؤ گے، تو حدود معین کر دیے ہیں، ذرا یہاں پر رفتار کم کر کے گزرنا، بس حدود اللہ ہے، باقی یہ ہے کہ خیر اور شر اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ چھکایا جائے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، تمہیں معلوم ہے، البتہ اجتماعی زندگی کے اندر جو ہے تم محتاج محض ہو کہ اللہ تعالی کی ہدایت جو ہے وہ تمہیں ملے۔ اب اس اگلے لفظ پر آئیے، بینات من الہدا والفرقان، فرقان بھی وہی آ گیا، حق و باطل میں فرق، ست اسط میں فرق، اپیئرنس اور ریالٹی میں فرق، فرقان اسی کو تو کہتے ہیں نا، بینات وہ ہے کہ جو از خود روشن ہو۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے، اور ایک اور جگہ پر سورہ عنکبوت میں فرمایا بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہے کہ جو اہل علم کے سینوں میں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، اسی لیے قرآن اپنے آپ کو جب کہتا ہے نا تبصرہ تذکرہ، تبصرہ ہے کسی کی آنکھ کھول کر دکھا دینا، تذکرہ یا ذکرہ ہے، تبصرتم و ذکرہ، یاد دلا دینا، تمہارے اندر ہے یہ سب کچھ، تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے موجود۔ اسی لیے قرآن جو بینات لاتا ہے وہ تو در حقیقت انسان کی روح کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، اس میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے پیارے انداز میں کہا مولانا روم نے، خشک چوبو خشک نیو خشک پوست، از کجامی آئے دین آواز دوست۔ قرآن مجید کو سنتے ہوئے ایک جس کا دل قوی ہو، دل زندہ ہو، روح بیدار ہو، وہ ایسے محسوس کرتا ہے میرے دوست کی آواز آئی ہے، یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے بہت سے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس قدر ہم آہنگی ہے فطرت انسانی میں اور قرآن حکیم میں۔ تو یہ قرآن بینات من الہدا والفرقان ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، موجود ہے۔ اب یہ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے یہ سمجھیے۔ دیکھیے ہمارا تصور نعمتوں کا کیا ہے، دولت ہو، شہرت ہو، اقتدار ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، صحت ہو، یہ ساری نعمتیں ہیں نا۔ اب اگر میں کہوں کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، نعمت صرف ایک ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت، صحت بھی نعمت، صحت سے آپ نیکیاں کمائیں گے اگر ہدایت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے وہ اسی صحت کی بنیاد پر بدماشیاں کریں گے، تو وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ ہدایت ہے تو زندگی نعمت، ایک ایک لمحہ نعمت، ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت، ہدایت ہے تو اولاد نعمت، اسے دین کے کام میں لگائیں گے، اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اور ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت، آپ کے قبروں پہ جا کر پیشاب کرے گی، آپ نے حرام کے ذریعے سے کما کما کر جو کچھ جمع کیا ہے ان کو حلالوں تللوں میں اڑائے گی، اور ان کی بدماشیوں کا جو ہے آپ کے ہاں بھی حساب درج ہوتا رہے گا، یہ ہوگی آپ کی اولاد۔ دو جگہ قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی، ان منافقوں کی اولاد اور مال سے، لا تعجبک اجسامہم ولا اولادہم، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، انہی اولاد اور مال سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا۔ نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ پیسہ نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، اگر ہدایت نہیں تو ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں، یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں جیسے کہتے تھے کہ پارس وہ چہ ہے کہ جس سے کوئی چیز ٹچ کرے تو سونا ہو جائے، ہدایت وہ ہے، ہدایت ہے، صحت بھی نعمت ہے، ہدایت ہے، زندگی جو اللہ دے رہا ہے نعمت ہے، اس میں جو بھی کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تلافی معافات کا امکان ہے، کوئی انسان جو ہے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لے گا، کوئی توبہ تلہ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، لیکن ہدایت ہے تب، ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، صدقہ جاریہ بنے گی، ہدایت ہے تو اگر اقتدار نصیب ہو جائے خلق خدا کے لیے بہتری ہو جائے گی، ورنہ خلق خدا آپ کو کوسے گی، لعنت کرے گی، اور آپ ان کو لعنت کریں گے۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے پاس ہدایت نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقت نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہدایت ہے، جو مطلق نعمت ہے، جو سرتاپا نعمت ہے، جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے، جو نہ ہو تو پھر کوئی سے نعمت نہیں، وہ ہے نعمت ہدایت۔ یہ جو نعمت ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اب میں اس کی عظمت کے بارے میں، میں نے بہت مواقع پر تقاریر کی ہیں، بہت تھوڑا سا وقت اس وقت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہن کی طرف جو ہے یہ بات جو ہے دل میں ڈالی اور ذہن کو متوجہ کیا۔ عجیب ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے قرآن میں، اس میں ایک آیت ہے بڑی عظیم سورہ حشر کی، دو آیتیں ہیں سورہ یونس کی، چار ہیں سورہ رحمان کی، چھ ہیں سورہ عبس کی، آٹھ ہیں سورہ واقعہ کی۔ ایک دو چار چھ آٹھ سیڑھی ہے، لیکن پھر جو ریورس گیئر لگتا ہے سورہ واقعہ میں، پھر ایک عظیم آیت ہے سورہ جمعہ کی، اس کے منفی کردار کو واضح کرنے کے لیے۔ میں صرف اشارہ کروں گا اس وقت، قرآن کی عظمت فی نفس ہی کیا ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ سورہ حشر میں بیان ہوئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں، یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا، اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ سمجھ لو، جو بھی سمجھ سکتے ہو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ تو یہ ہے، اقبال نے اس کو ایک انداز میں کہا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مصر حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ چیز کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے، جیسے ذات باری تعالی، مثل حق، جیسے اللہ کی ذات حق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں زندہ و پائندہ گویا متکلم، وہی صفات اس قرآن کی ہیں۔ میری تقریریں ہیں اس پر، اس وقت صرف حوالہ دے کر گزر رہا ہوں۔ آگے چلیے، دو آیتیں آئیں سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے، اور پھر یہ کہ دل میں روگ کون سے ہیں، دنیا کی محبت، یہ مایا، ہندی میں سے مایا کہتے ہیں، مایا، یہ میٹیریل ورلڈ، مایا یہ سایہ ہے صرف، حقیقت کچھ نہیں ہے، اس کی محبت میں جب انسان گرفتار ہو گیا، یہی ضلالت ہے، یہی گمراہی ہے، یہی اس مایا سے نکالنا، اس اسف کے چکر سے نکال دینا، یہ در حقیقت دل میں اس کی محبت کو نکال دینا، یہی در حقیقت اس کا علاج ہے، محبوب اللہ ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس حوالے سے تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں، مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، دولت کی محبت، جائیداد کی محبت، ان کو کریت کریت کر نکال کر، تکبر، حسد، بغض، ان چیزوں کو نکالنا یہ قرآن کا کام ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن دل ٹھکے تب کی بات ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں یہ، اگر کسی شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اس کو اللہ نے اتنی لمبی کار دی ہے، اس کو اللہ نے یہ دیا ہے، اس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوا ہے، اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں میرے پاس تو کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم کشتی مجھے یاد آئے ہیں، انہوں نے مجھے ہندی کا ایک دوہا سنایا تھا ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھیکا، بھیک کو شاید تھے ہندی کے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گجڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ کوئی انسان بھوکا نہیں ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے، ہیرا اندر ہے، کوہ نور ہیرا اندر ہے دل کے، تو بھوکا کیسے ہو گیا، مفلس کیسے ہو گیا؟ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گجڑی لال، گجڑی کے اندر وہ لال جو ہے وہ سلا ہوا موجود ہے، گرا کھول جانے نہیں، اپنے نفس کی گرا کو نہیں کھول سکتا، اس لیے بھوکا ہو گیا، اس لیے کنگال ہو گیا، اس لیے مفلس ہے۔ ورنہ اللہ تعالی نے ہر شخص کو اپنی معرفت اس کے دل میں، اپنی محبت اس کے دل میں ڈالی ہوئی۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن پر کرو فخر کرنا ہے تو کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، سورہ رحمان کی چار آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چار چیزیں جو سب سے چوٹی کی ہیں اللہ نے ان چار آیتوں میں جمع کر دی۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن، ویسے اللہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ معروف تھا، اہل عرب اس لیے رحمان سے بدکتے بھی تھے، لیکن قرآن نے جس کو زیادہ نمایاں کیا ہے آ کر وہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت۔ سب سے زیادہ محتاج ہم کس کے ہیں؟ رحمت خداوندی کے۔ جب حضور بھی یہ فرمائے کہ میں بھی جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہیں کرے گی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ہما شما کا کیا معاملہ ہے؟ رحمان علم القرآن، ویسے تو سارا ہی نشید دیا انسان کو، فزکس کس نے پڑھائی، جیومیٹری کس نے پڑھائی، کیمسٹری کس نے پڑھائی، لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا علم۔ خلق الانسان، ویسے تو ساری کائنات بنائی، فرشتے بنائے، جن بنائے، آسمان بنائے، زمین بنائی، سیارے بنائے، ستارے بنائے، لیکن سب سے چوٹی کی مخلوق انسان۔ علمہ البیان، اسے بہت کچھ سکھایا ہے، اسے کیا کیا سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، کیا کیا دیا ہے، لیکن چوٹی کی چیز بیان۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس چوٹی کے مصرف کو، قوت بیانیہ کو صرف کرو چوٹی کی شے پر، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں۔ چنانچہ اسی قافیے میں وہ حدیث آ جاتی ہے، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں سیکھنے سکھانے کے مراحل ہیں، مدارج ہیں، صرف قرآن کا پڑھنا بھی، ناظرہ پڑھانا، سیکھنا سکھانا ٹھیک ہے، یاد کرنا حفظ ہے، تجوید ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے لیے عربی سیکھنی ہے، اسے سرسری سمجھنا ہے، اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھنا ہے، اس کی حکمت کو سمجھنا ہے، اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے، اسی سے اپنی سیاسی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے، اسی سے اپنی سماجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ یہ مختلف اس کے لیولز ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اب چھ سورتیں، چھ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ عبس کی، کلا انہا تذکرہ، کوئی نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ یاد دہانی ہے، میں بتا چکا ہوں، وہ تو اندر تو ہے تمہارا، یاد دہانی ہے صرف، تمہاری روح کے اندر یہ سارا علم موجود ہے،
تمہاری روح میں اللہ کی محبت دبی ہوئی چنگاری جیسے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ آ گئی ہے، اندر ہے. قرآن آیا صرف راکھ ہٹانے کے لیے، قرآن آیا ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے اندر کا ڈورمنٹ جو سویا ہوا شعور ہے اسے بیدار کرنے کے لیے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ قرآن جو ہے تو بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بہت بلند. انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. یہ قرآن تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، تمہارے پاس تو قرآن کی مصدقہ نقلیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، وہ تو لوح محفوظ میں ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ. اور اس کے کاتب کون ہیں لکھنے والے؟ کرام بررہ، ملائکہ مقربین ہیں، بہت باعزت، نہایت نیک. یہ ہے قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدح. اب آئیے آٹھ آیتیں، ایک دو چار چھ آٹھ. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. آج شاید کچھ انسان کو پتا چلا ہے کہ بلیک ہولز جو ہیں اس یونیورس کے اندر وہ مواقع نجوم ہیں. یہ تو جو بھی اسٹرانومی پڑھنے والے ان سے پوچھئے بلیک ہولز جو اب نئے دریافت ہوئے کس کس بلا کا نام ہے. وہ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے، دھس جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بلیک ہولز، مواقع النجوم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. یہ بڑا باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں ہے. وہ کتاب اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ، چھپی ہوئی کتاب. لا يمسه الا المطهرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے سوائے ان کے کہ جو انتہائی پاک کر دیے گئے فرشتے، وہ چھوتے ہیں اس کو. اگرچہ فقہی حکم میں نکال لیا علماء نے یہاں سے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اصل مفہوم کچھ اور ہے. یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا جو باطن ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا اپنا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے، ورنہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندر الجھا رہے گا. یہ لفظ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی یہ، اس کا یہ ہے، اس کی یہ فعل ہے، اس کا یہ ہے. یہ تو ہو گیا سب، جس کو مولانا روم کہتے ہیں ماض قرآن منظا برداشتیں استخا پیشے سگا انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ تو ہم نے لے لیا، اور خالی ہڈی ہم نے کتوں کے سامنے پھینک دی. وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں. اندر اپنا پاک ہو گیا ہو تو قرآن کے باطن تک رسائی ہوگی، ورنہ آپ تفسیر لکھ دیں گے خود آپ کی رسائی جو ہے قرآن کے باطن تک نہیں ہوتی. تفسیریں تو غیر مسلم بھی لکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، حدیث کے بڑے بڑے انڈیکس تیار کیے ہیں عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے، لیکن یہ کہ قرآن کے باطن تک رسائی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. پھر اس کا اتارا جانا ہے اس لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے، اس ہستی کی طرف سے کہ جو عزیز ہے. تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. اب آیا منفی پہلو، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں، اب ذرا کڑوی بات آ رہی ہے. کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو، بے توجہ ہی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں؟ پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے. افا بحاظ الحدیث انتم مدھنون، اتنی عظیم شے، کائنات کی عظیم ترین نعمت، اور تمہارا حال کیا ہے؟ انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکتے، کیا جواب دو گے؟ پی ایچ ڈی کرائے فزکس میں، کیمسٹری میں، ڈاکٹری میں، پتہ نہیں کتنے کتنے سال لگا کے لوگ ڈگریاں لیتے ہیں. امریکہ سے کوئی وہاں کا بورڈ کر کے آتا ہے تو آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے. سب کچھ پڑھا، اتنی عربی نہ پڑھی کہ قرآن سمجھ سکتے. اب یہ سمجھ لو قرآن اس کو کیا کہتا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم جھٹلا رہے ہو قرآن کو، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا. حالانکہ زبان سے نہیں کہتے ہم کہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے کہا کہ قرآن جھوٹا ہے. قرآن کو سچا سمجھتے، اللہ کی کتاب سمجھتے، حق جانتے، تو یہ سب سلوک ہوتا ہمارا اس کے ساتھ. یہ ہے وہ شے جس کو کہ پھر میں نے کہا تھا کہ یہ ریورس گیئر جو لگا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہر شخص کے لیے، اس کے لیے پھر ایک پر آ رہا ہوں واپس. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت جو مغضوب علیہم ہیں، جو ملعون ہیں، یہودی، ان کی مثال دی ہے. دیکھو تم سے پہلے بھی ہم نے ایک امت کو ایک کتاب دی تھی، تورات، وہ حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس گنہے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی مثال، اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس سب گفتگو کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ پوری قوت کے ساتھ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک تحریک چلنی چاہیے. لوگوں پڑھو قرآن، پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ، اس کا علم حاصل کرو، عام کرو. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، 35 برس ہو گئے اسی سمنا بات کا، وہ ذرا اس کا شرقی کونا ہے مسجد خضرہ سے اس دعوت رجوع القرآن کا آغاز ہوا تھا. 35 برس زندگی کے، اللہ کا شکر ہے، شادم زندگی خیش کے کارے کردم، بڑا اطمینان ہے، بہت سکون ہے کہ زندگی لگی ہے اس کام کے اندر. اپنا بیشتر وقت، اپنی بہتر صلاحیت، اپنی بہتر توانائیاں صرف کی ہے. قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ. اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا فضل ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فتح کے آخر میں. مثال ہے کزر ان اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ایک کسان ہے، اس نے کھیتی لگائی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا تھا، پانی دیا تھا، یا یہ کہ باران رحمت آ گئی تھی. اب اس نے دیکھا کہ بیج پھوٹ رہے ہیں، وہ پتیاں نکل رہی ہیں، پھر وہ ذرا اس نے اپنا پٹھا اٹھایا ہے، پھر ذرا اس کو گدرا کیا ہے، پھر وہ اپنی نال پر کھیتی کھڑی ہو گئی. یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، اس کاشتکار کو وہ بہت منظر بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، میری محنت جو ہے وہ برابر ہو رہی ہے، سفل ہو رہی ہے. یہی معاملہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
23 برس کی محنت شاقت تھی حضور کی، 23 برس، دن رات کی محنت، دن رات کی مشقت، ایسے ایسے مرحلے آئے ہیں، رونتے کھڑے ہوتے ہیں. انتقال سے چند دن پہلے کا نقشہ ہے، جب مرض وفات میں تھے آپ اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ذرا سا افاقہ ہوا، بہت شدید تکلیف رہی ہے حضور کو انتقال میں، سر میں درد بہت شدید، جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ذرا سا افاقہ ہوا تو حجرے کے دروازے پر آ کر پردہ اٹھا کر دیکھا، مسجد میں نماز ہو رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں، چہرے پر تبسم آیا، یہ کھیتی ہے میری جو میں نے لگائی تھی، آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے، بس پردہ ڈال دی. اس لیے میں نے کیوں بتایا، یہ 35 سال پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا، آج میں اپنی اس کھیتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھ رہا ہوں. ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ 100 سے کم کی تعداد ہوگی اس وقت ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی، وہ نوجوان بھی اب مڈل ایج میں پہنچ رہے ہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. میرے دو بیٹے اب 40s میں ہیں، اور میرے جو ساتھی ہیں نوجوان جو میرے ساتھ اس درس قرآن میں شریک ہوئے تھے ابتدا سے، وہ 50s کے آس پاس بھی آ رہے ہیں. اب اتنے لوگ ہیں کہ جو اب اس کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا. میں خاص طور پر آج سوچ رہا تھا، میرے پردادا تھے حافظ نور اللہ صاحب، ان کی جائیداد انگریزوں نے 1857 میں ضبط کر لی تھی، تو وہ پھر منتقل ہوئے چھوڑ کر ضلع مظفر نگر یو پی کا حساب میں آ گئے مشرقی پنجاب. تو وہ دو نسلیں تو ہماری ایسی بیتی ہیں کہ ان میں پھر کوئی دینی کام نہیں نظر آیا. دنیا کی مشہور دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، وہ مسائل جو ہیں اتنے گمبھیر تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تیسری نسل سے. آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دو بیٹے حافظ ہیں، میرے تین چھوٹے بھائی ہیں، تینوں کا ایک ایک بیٹا حافظ ہے. خاص طور پر برادر عزیز اقتدار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پاس میں گیا تھا کہ مجھے ایک بچہ تو تم دو کے جو اس قرآن اکیڈمی کے اندر 1 year کورس میں لگے. انہوں نے اپنا نمبر دو بیٹا دیا تھا حمید احمد، لیکن وہ اللہ کو کچھ زیادہ پسند آ گیا، وہ حادثے کے اندر فوت ہو گیا. اب میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں کہتا کہ کوئی اور بچہ بھی دو، کاروبار کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا آخر، لیکن بغیر اس کے کہ مجھے کوئی توقع ہوتی، لیکن وہ حسن نیت جس طرح فوری طور پر عزیزم اقتدار احمد نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ حاضر ہے، حمید احمد کو آپ اس کام میں لگا لیں، اس نیت کا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ نکلا. کیا اب ان کا بچہ ہے جس نے یہاں دورہ ترجمہ اختتام کیا؟ کیا اس کی عمر ہے ابھی؟ حافظ بھی ہے، دورہ ترجمہ قرآن کیا ہے. میرے تین بیٹے دورہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں، عاقف کو تو میرا خیال ہے 4-5 مرتبہ کر چکے ہیں، ابھی ایک شکاگو سے آ رہے دورہ ترجمہ قرآن مکمل کر کے، امریکہ کا گڑھ. ایک اور میرے شاگرد جو ہے وہ نیو یارک میں اس وقت کر رہے ہیں، شاید آج ختم ہو رہا ان کا، اور پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا. تو الحمدللہ کہ یہ کام جو چل رہا تھا. پھر یہ کہ میں حیران ہوا کہ میں نے جائید علی آج یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کا کتنا فضل ہے، اما بنعمت رب کا فحدث، ہمیں حکم بھی ہے کہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہو تو اس کا تذکرہ بھی کیا کرو، شکر کیا کرو. میرے دو پوتے حافظ ہیں، دو بیٹے حافظ، دو پوتے حافظ، اور 5 نواسے حافظ، اللہ کا شکر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں بھائی چھوٹے میرے ہیں، ان کا ایک ایک بیٹا حافظ. بس افسوس کچھ ہوتا ہے تو مجھے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں، حالانکہ میرا اپنا جو قرآن کے ساتھ جو لگاؤ شروع ہوا ہے اس میں میں اور وہ بالکل ساتھ تھے. یہ 1947 کی بات ہے، اگست کا مہینہ، اگست ستمبر، ہم حصار میں محصور تھے،
اور ایک بس ہم نے مورچے لگا لیے تھے، پے بپے حملے ہوتے تھے، ہندو آتے تھے باہر سے دیہات سے حملہ کرتے تھے، دفاع کرتے تھے، باقی تو اور کچھ کر نہیں سکتے تھے حصار کی کیفیت میں، محصوری میں. تو بھائی جان نے اس وقت جو ہے بی ایس سی انجینئرنگ کا امتحان پاس کر لیا تھا، میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا. یہ جو وقت تھا یہ ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر ترجمان القرآن رسالہ مولانا مودودی صاحب کا مرحوم کا، اللہ تعالی مغفرت فرمائے رحمت نازل فرمائے، اس میں سورہ یوسف کی تفسیر چھپ رہی تھی، اس کا کچھ پرچے ہمیں مل گیا، وہ ہم غور سے پڑھ رہے تھے. قرآن کا ذوق میرے اندر وہاں سے شروع ہوا، شوق پہلے بھی تھا، شوق تو پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا تو علامہ اقبال کا ایک شعر چپک گیا تھا ذہن میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ تو میرا پانچویں جماعت کی بات ہے، 10-11 سال کی عمر قابل، لیکن ذوق جو پیدا ہوا قرآن کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا یہ ان دنوں ہم دونوں مل کر جوائنٹ سٹڈی کرتے تھے، تو عظمت منکشف ہوئی قرآن کی، اس سے ایک دلچسپی اور لذت ہوئی، اور اللہ نے وہ مناسبت جو تھی وہ اس درجے عطا کی اس کے بعد کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو کہا کرتے تھے پروفیسر چشتی صاحب کہ ہم نے عاشق قرآن تو بہت دیکھے ہیں لیکن فنا فی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سوا کوئی نہیں دیکھا. حالانکہ وہ مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کے بہت قریب رہے، جس زمانے میں یہاں پر وہ ایک کالج تھا حمایت الاسلام کے تحت تبلیغی، اس کے پرنسپل وہ ہوتے تھے اور اس کے جو منتظم تھے مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے، بہت قریبی رب تھا ان کا. تو عاشق قرآن تو بہت دیکھے لیکن فنا پھر قرآن انہوں نے کہا کہ ایک یاد نہیں دیکھا. بہرحال یہ دعوت جو قرآن جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو جو خوشخبری دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں آپ اس وقت ہیں اب یہ بھی ایک جامع القرآن کی شکل اختیار کرے گی. یعنی جیسے کہ حضور نے حجت الوداع میں فرمایا تھا استدار الزمان کا ہے اتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، وہ کیلنڈر میں جو اونچ نیچ کر دی تھی قریش نے، مہینے آگے پیچھے کر دیے تھے، اشہر حرم جو ہے آگے پیچھے، لیکن حجت الوداع میں صحیح تقویم کے مطابق حج ہوا تھا. حضور نے فرمایا آج سے نسی کا قاعدہ منسوخ اور آج وہی آ گئی ہے تقویم جو ہے وقت کی کہ جس پر کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تھا. تو یوں سمجھیے کہ چکر لگا کر 1967-66 بلکہ 66 سے جو تحریک قرآنی شروع ہوئی تھی سمن آباد سے، میرے پھوپی زاد بھائی شیخ نصیر احمد مرحوم کے مکان پر 211A N میں، پھر وہ مسجد خضرہ میں منتقل ہوا. 10 برس تک ڈنکا جو بجا ہے دعوت رجوع القرآن کا وہ اس عرض سمن آباد میں، پورے شہر سے کھچ کھچ کر لوگ آیا کرتے تھے، باٹل نیکس تھی یہ ٹریفک کی جو ہے، لیکن یہ کہ جو مسجد خضرہ میں درس قرآن ہوتا تھا اس کا پورے شہر میں چرچا تھا. لیکن اب یہ کہ انشاءاللہ تعالی ایک اللہ کے بندے نے بہت ہی اصرار کر کے خوشامدے کر کے، میں طبیعت بالکل آمادہ نہیں تھی، منظور حسن صاحب جو اس کے مکان کے اس جگہ کے مالک تھے جنہوں نے ہم سے کچھ تھوڑا سا پیسے لے کر تاکہ ایک چھوٹا مکان وہ خرید لیں، باقی یہ زمین جو ہے یہ ہبہ کر دی انجمن کو، اور ان کی خواہش کہ یہ قرآن مجید ہی کی دعوت کا مرکز بنے. تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ گویا کہ اب ایک چھوٹی اکیڈمی اور ایک جامع القرآن جو وہاں ہے ماڈل ٹاؤن میں، ویسی ہی انشاءاللہ تعالی تھوڑا نسبتاً چھوٹے سائز کی، وہ یہاں پر بھی وجود میں آئے گی اور یہ مرکز ہوگا. اور اس وقت غنیمت سمجھیے کہ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ کمر کس لیں، عربی کلاسیں شروع ہو تو لگ جائیں، عربی سیکھیں، پڑھیں توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوئی اور اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کریں. اب میں آ رہا ہوں دوسری بات کی طرف. دیکھیے قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالی کے ہاں ان نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا، ہماری نعمت کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا. نعمت قرآنی کا استعمال ایک تو یہ ہے قرآن پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ عام کرو اس کے نور کو، چاہ دانگے عالم کو منور کر دو اس کی روشنی سے، اس کی ہدایت سے۔ لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کو قائم کرنے کے لیے تل من دھن کی بازی لگاؤ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ ہمارے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت سود پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ہمارے خلاف، ہمارے معاشرے میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے۔ کیا ہے پھر؟ کون ہوئے ہم؟ قرآن مجید کی دعوت کا اگر خلاصہ، میں کل تقریر جو کر کے آیا شاہدرہ میں، میں نے ایک لفظ کے حوالے سے ڈیڑھ گھنٹے بات کی۔ سارے نبیوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ واطیعون، بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کی، پرستش کرو اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ اب ہماری بندگی جو ہے وہ تو ادھوری ہے، ادھوری بھی کہاں ہے، پوری اجتماعی زندگی تو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ انفرادی زندگی میں بھائی ٹھیک ہے، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اجتماعیت کا پہلا قدم شروع ہوا اور کفر شروع ہو گیا۔ کتنے گھر ہیں آج ہمارے جن میں شرعی پردہ ہے، میں شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں، رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ اپنے گھر میں اگر نہیں ہے تو اجتماعیت کا تو پہلا قدم غلط ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کا کھا رہے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جو بینک کے اوور ڈرافٹ سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکان نہیں بنائے ہیں سودی قرضہ لے کر؟ یہ سارا کفر جو ہے، جب تک کہ اس کے خلاف جد و جہد نہ ہو، سعی نہ ہو، محنت نہ ہو، جہاد نہ ہو، ہماری یہ جزوی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے سورہ مائدہ ہی میں فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے کتاب والو، اے یہودیو، اے نصرانیو، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا قائم نہیں کرتے۔ یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس، یو ہیو نو فیس ٹو پرے ٹو اس، کس منہ سے ہم سے نماز پڑھ رہے ہو جبکہ تم نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا؟ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے۔ اچھا کیا کریں؟ میں اکیلا نہیں کر سکتا، وہ مل جل کر کوشش کریں، 150-2000 آدمی بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ جد و جہد کرتے چلے جائیں، محنت کرتے چلے جائیں، کوشش کرتے چلے جائیں، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے وسائل، اپنی اولاد لگا دیں اس کام کے اندر، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے کچھ احکام پر عمل کرتے ہو، کچھ پر نہیں کرتے ہو، تو جان لو کہ اس کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چونکہ غلبہ ہے باطل کا، طاغوت کا، اللہ کے دین کا نہیں ہے، میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، کہاں جائیں؟ امریکہ جائیں تو طاغوت، برطانیہ جائیں تو طاغوت، کہاں جائیں؟ ہم تو رہنے پر مجبور ہیں، اور سودی نظام ہے پورا جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، میرے سانس کے ساتھ سوکھ جا رہا ہے میرے اندر. اس کا کفارہ کیا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اپنی توانائیوں، اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں، اپنے اوقات، اپنے وسائل، اپنے ذرائع کا منیمم حصہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر لگاؤ، میکسیمم حصہ لگا دو ایک ایسی جد و جہد میں کہ اس دین کے نظام کو قائم کیا جائے، برپا کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے. اگر یہ کرو گے تو کفارہ ہو جائے گا، جو گناہ اندر جا رہا ہے دھل جائے گا. یہ ہے اقامت دین کہہ لیں اسے، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں اس کو، قرآن کو قائم کرنا کہہ لیں اس کو، دین کو قائم کرنا کہہ لیں اس کو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا کہہ لیں اس کو. نام مختلف ہو سکتے ہیں، عبارات نا شتا و حسن کا واحد ہو، لیکن اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض عین ہے اگر نہیں کرتے. میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں بات، اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں پوری زندگی گزری ہے، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. جو آدمی اس جد و جہد میں نہیں ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ پر ایمان معتبر ہی نہیں. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. طاغوت کا کفر پہلے ہے، ایمان اللہ پر بعد میں ہے. طاغوت کے خلاف کھڑا نہیں ہے، جدوجہد نہیں کر رہا ہے، طاغوت کے تحت پھلنے پھولنے پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، جائیداد اور بڑھا لوں، کاروبار اور بڑھا لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں. اس کا مطلب ہے وہ طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے، وہ ریکنسائل کر چکا ہے، ذہناً قبول کر چکا ہے، دل سے اس کو مان چکا ہے، لہذا اس کی نماز منہ پر دے ماری جائے. اگر اس جد و جہد میں آدمی نہیں لگا ہے، میرے مطالعے کا حاصل یہی ہے. لہذا قرآن کی دعوت کا یہ پہلو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح پلے باندھ کر اٹھیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ذرا چار نقطے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ میں بیان کر دوں. نمبر ایک، اس کے لیے کسی جماعت میں ہونا لازم ہے. یہ کام جو ہے بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے، افراد نہیں کر سکتے. اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ. اور ایک حدیث میں حضور نے صاف فرما دیا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور خود نہیں دے رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. جماعت کا التزام ہو، جماعت میں سب اطاعت والی، ڈسپلن والی. اور یہ جماعت جو ہے پھر ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو قائم کرے. یہ جماعت جو ہے ڈسپلن ہونی چاہیے. نمبر ایک، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین، کوئی چھوٹا کام نہیں، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی. ویسے تو یہ کہ اگر کوئی شخص صرف سگریٹ نوشی کے خلاف مہم چلائے وہ بھی اچھا کام ہے، تمباکو نوشی سے بچاؤ لوگوں کو، اچھا کام ہے، برا نہیں ہے نا. آپ اپنے محلے کی صفائی کے لیے انجمن حفظان صحت بنا لیں گلی محلے کی، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کام جو ہے اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد، ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نمبر ایک. ڈسپلن ہونی چاہیے نمبر دو. نمبر تین، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے طریقہ کار کیا ہے. ایک بات طے ہے، وہ طریقہ کار اگر حضور کے طریقہ کار سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے تو کبھی آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہر چیز بمنزل نخواہد رسید، راستہ وہی ہوگا. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. نمبر چار، یہ کہ آپ جتنی بھی آپ کے لیے ممکن ہو، جو بھی اس جماعت کی قیادت ہو، اس کے قریب ہو کر دیکھیں کیا دل گواہی دیتا ہے، یہ لوگ مخلص ہیں یا بہروپی ہیں، یہ دین کے نام پر کوئی دنیا کی دکان تو نہیں چمکا رہے. دل بتا دیتا ہے آدمی کو اپنی امکانی حد تک.
یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں تو اس جماعت کے اندر شامل ہونا فرض عین ہے. اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے غلبہ باطل کو ختم کر کے غلبہ دین کی جدوجہد فرض عین ہے تو اس فرض عین کے لیے پھر یہ جماعت کا التزام فرض عین ہے. سمجھ لیجئے نماز کے لیے وضو فرض ہے اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں, تو جماعت کے بغیر اقامت دین نہیں تو فرض ہو گئی. اگر اقامت دین فرض ہے تو التزام جماعت فرض ہے. اور اس جماعت کے چار کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتا. البتہ آخری بات ہے, جماعتیں بنانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ آیا, نئی تہذیب آئی. کل بھی میں نے کہا تھا وہاں شادرہ میں ہم نے میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا, ہماری تہذیب تو نہیں تھی نا یہ. حضور کی تو بارے میں حدیث آتی ہے, ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخان قط. حضور کے زمانے میں میز کرسی تو نہیں تھی. ایک رواج تھا جو شرفا کے ان کے ہوتے تھے, اونچے گھرانے, چوکیاں ہوتی تھیں کچھ چھ چھ انچ اونچی صرف چوکیاں. اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے بعض گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ ذرا چھ انچ اونچی چوکی رکھی, اسے خان کہتے تھے. تو حضور نے کبھی خان پر بھی کھانا نہیں کھایا, تو یہ کرسی میز تو پھر بہت بڑی بات تھی, پہلے تو نہیں تھی نا. لیکن یہ کہ بہرحال اس کرسی میں اس کو کسی نے حرام نہیں کہا, نہیں شے تو ہے لیکن حرام نہیں ہے, کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت آ گئی ہو. ٹھیک ہے مسنون نہیں ہے, سنت سے آپ محروم رہ گئے لیکن حرام نہیں. اسی طرح ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد اور پوری دنیا میں مغربی تہذیب کے چھانے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے لکھو بھائی ایمز اینڈ آبجیکٹس یہ ہیں, یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشنز ہیں, یہ قواعد و ضوابط ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس طرح آپ صدر بنائیں گے, اس طرح امیر بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب جو شخص بھی اس دستور کو مان لے وہ رکن بن جائے گا, پھر وہ منتخب کرے گا کسی کو امیر بنائے صدر بنائے دو سال کے لیے چار سال کے لیے. ایک یہ طریقہ ہے. اس طریقے کو بھی میں جیسے میز اور کرسی پر کھانے کھانے کے بارے میں میں نے کہا کہ حرام نہیں ہے, مسنون بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے, اسی طرح یہ طریقہ نہ مسنون ہے نہ منسوس ہے نہ معصور ہے لیکن حرام نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن وہ بھی ٹھیک ہے, منظم ہو, سموتات والی ہو, لیکن جس کا ذکر ہے قرآن میں, جس کا ذکر ہے حدیث میں, جس کا ذکر ہے سیرت میں, جس کا ذکر ہے سنت میں, جس کا ذکر ہے خلافت راشدہ میں, جس کا ذکر ہے ہماری پوری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے 1400 برس کی, اس میں اس کا نظام کا نام ہے بیعت. کوئی اللہ کا بندہ ہو جس پر آپ کا اعتماد ہو کہ یہ آدمی ٹھیک ہے, دین کو جانتا ہے اور واقعی یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, میں اس کا ساتھی ہوں, اس سے بیعت کرتا ہے شخصی طور پر کہ میں آپ کا ساتھی ہوں, جو آپ مجھے حکم دیں گے میں کروں گا, میں خود بھی مشورہ دوں گا, اپنی رائے دوں گا, پیش کر دوں گا, لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی گنتیوں سے نہیں ہوگا کہ یہ اکثریت ہے یہ اقلیت ہے, کہ 9 آدمیوں کی رائے لازمن غلط ہے 10 کی لازمن صحیح ہے. نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ 8 آدمیوں کی بات صحیح ہو اور 20 کی غلط ہو, فیصلہ امیر کرے گا. یہ ہے بیعت کا نظام. قرآن مجید میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اور پھر یہ آیت ختم ہوتی ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, اللہ سے بیع کی ہے اور اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے. پھر سورہ فتح کے اندر دو جگہ ذکر آ گیا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پھر سورہ ممتنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر آ گیا. یہ نظام ہے جو قرآن نے دیا, یہ نظام ہے جو حدیث میں ہے, یہ نظام ہے جو سیرت میں ہے. بیعت رضوان ہو رہی ہے, بیعت اقبہ اولا ہو رہی ہے, بیعت اقبہ ثانیہ ہو رہی ہے, بیعت علی الموت ہو رہی ہے, اسی پر خلافت چلی. حضرت ابوبکر کی بیعت ہے, عمر کی بیعت ہے, عثمان کی بیعت ہے, علی کی بیعت ہے, خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی, حضرت حسین میدان میں آئے انہوں نے بیعت لی,
آؤ میرے ساتھ کہ ہم اس راستے کو ختم کریں، ملوکیت کی جو آمد ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس کا راستہ روکے. یہ دوسری بات ہے بیعت کرنے والے بیعت توڑ کر جو ہے گھبرا کر اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے بیعت توڑ دی، اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر تو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نظام تھا ہمارا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد، حالانکہ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت بنائی تھی حزب اللہ تو وہ بیعت پر تھی. کچھ تھوڑے عرصے کے بعد میرا خیال ہے کہ 20s میں شیخ حسن البنا رحمت اللہ علیہ نے جو جماعت بنائی ہے مصر میں، مے بی 30s، وہ بھی بیعت پر تھی، الاخوان المسلمون بیعت پر تھی. لیکن مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی وہ بیعت پر نہیں تھی. البتہ 1930 میں جب قادیانی فتنے کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت بنایا تو بیعت کی. یہ 1930 میں ہوا ہے. تو گویا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ بیعت کا ہے. اور اس بیعت کے ضمن میں یہ حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ حضور نے جو بیعت دی صحابہ سے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں الفاظ سے کتنی گمبھیر بیعت ہے ایک آرگنائزیشن اور جماعت بنانے کے لیے. اور یہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب گنتی کرتے جائیے کن باتوں کی بیعت کی تھی. علی السمع نمبر ایک، آپ کا ہر حکم سنیں گے. وطاعت نمبر دو، مانیں گے اطاعت کریں گے. فی العسر نمبر تین، چاہے کتنا ہی مشکل ہو کتنی ہی تکلیف ہو. والیسر خواہ آسان ہو آسانی ہو. نمبر پانچ، والمنشتے چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں. نمبر چھ، والمکرہ چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. نمبر سات، وعلی اثرت علینا چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا پرانا ساتھی تھا آپ نے ایک نو وارث کو مجھ پر امیر بنا دیا، نہیں، جس کو آپ بنائیں. نمبر آٹھ، والا اللہ نواز امرہ لہو، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کے بھی اطاعت کریں گے. اور نمبر نو آخری بات، والا نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم، جہاں بھی ہوگے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے پیش کر دیں گے. یہ ہے وہ بیعت جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، حضور کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا. حضور کے بعد ابو بکر کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہے، ان سے بھی دلیل پوچھی جائے گی کتاب و سنت کی. کتاب و سنت کے خلاف تو کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے. تو انی ابایعک کا السمع والطاعت فی المعروف، یہ دو لفظ ہم نے بڑھا دیے ہیں اس میں، باقی وہی حدیث ہے جس کو ہم نے اختیار کیا. اب آخری بات کہہ رہا ہوں اسی بیعت کے بارے میں. مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، غور سے سنیے، مم ماتا و لیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیتا، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا پھندا، بیعت کا قلادہ نہیں ہے. یہ بیعت کیا شے ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کی بکری تھی، بکری کے اندر آپ نے اس کے گلے کے اندر گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے، رسی آپ کے ہاتھ میں، بکری آپ کے پاس ہے، کھا جائے گی. بیعت کرنے والا اس کی گردن میں ہے وہ، اور جس سے بیعت کی اس کے ہاتھ میں اس کی رسی ہے. صاف صاف بات کر رہا ہوں. جب آپ نے طے کر لیا جو حکم دیں گے مانوں گا، بات ختم ہو گئی. اسی لیے فی عنقہ ہی، گردن کے اندر، جیسے پالتو جانوروں کے گردنوں کے اندر جو ہے پٹے پڑے ہوتے ہیں، ایسے گردن میں جب تک بیعت نہیں ہوگی. مم مات و لیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیتا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. اس کے تجزیہ کر کے بتا دوں آپ کو، دو ہی شکلیں ہیں، یا تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام خلافت ہے، تو جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اگر نہیں کریں گے من شذ شذ فی النار، اگر نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے. اور اگر اسلام کا نظام نہیں ہے، نظام خلافت نہیں ہے، تو وہ خود بخود تو نہیں آئے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی ہوگی، جماعت بنانی ہوگی، جماعت کے امیر سے بیعت کرنی پڑے گی، دو کے علاوہ تیسری شکل ممکن نہیں. یا نظام خلافت ہے یا نہیں ہے، دو ہی ہیں شکلیں، اور تیسری شکل تو کوئی نہیں. اگر ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نہیں ہے تو جو جماعت اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. تیسری کوئی شکل ہے نہیں. اگر تو کوئی مسلمان ہے، اینڈ ہی ریئلی مینز بزنس، وہ ایک اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت چاہتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین طے کر چکا ہے، تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے. اب اس ضمن میں آپ سے عرض کر دوں کہ ویسے تو ہمارا جو قرآن اکیڈمی میں اعتکاف جن حضرات نے کیا ہے، میرا پورا دورہ ترجمہ قرآن سنا ہے بہت سے حضرات نے، اور وہ میں سے چند لوگ چاہتے بھی ہیں کہ کل وہ بیعت کریں اور شامل ہو جائیں تنظیم میں، اور میں نے انہیں کافی کہا سوچ سمجھ لیں، ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کے آدمی جو ہے فیصلہ کر لے اور پھر یہ ہے کہ آدمی اس کو نبھا نہ پائے بعد میں، وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اچھی طرح سوچ سمجھ کے. اور وہاں بھی میں نے کچھ کتابوں کا ان سے کہا تھا کہ مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں، اور پھر ٹھنڈے دل سے غور کریں. جو میں نے سمجھا دین کا تقاضا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آگے آپ کا، ہر شخص کا اپنے دل کا فیصلہ ہے، اپنے ذہن کا ہے، اپنی سوچ کا ہے. دل اور دماغ گواہی دے کے بات ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرنا لازم ہے. تو یہاں بھی آج وہ کچھ کتابوں کے سیٹ لے آئے گئے ہیں. تنظیم اسلامی کے بنیادی کتابچے ہیں، پانچ ہیں یا کتنے ہیں، ٹوکن پرائس پر صرف 20 روپے کا وہ سیٹ یہاں آپ کو مل جائے گا. پھر اسی طرح منہج انقلاب نبوی کتاب ہے، خطبات خلافت کتاب ہے، اور مطالبات دین، یہ عبادت کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں، اقامت کسے کہتے ہیں، ان پر کتابیں محدود تعداد میں غالباً یہاں آ چکا ہوگا. وہ مکتبہ پروگرام تھا کہ اسے آنا تھا، جی آ چکا ہے، تو وہ لیجئے اور پڑھیے. جن حضرات نے تو فیصلہ کر لیا ہو، یکسو ہو گئے ہوں، تو کل عصر کے بعد ہم نے بیعت کا وقت رکھا ہے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں 36 کے ماڈل ٹاؤن میں، وہ وہاں تشریف لے آئیں، وہاں بیعت ہوگی. اور باقی حضرات سے میں پھر کہوں گا کہ جلدی نہ کریں، سوچ لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں. وہ انقلاب نبوی کا طریقہ کون سا ہے وہ بھی کتاب پڑھ لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آدمی جب ہمت کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن پاس کرنے ہوتے ہیں، ترقی نہیں ہوگی، گریڈ نہیں بڑھے گا، اگر فلاں امتحان پاس نہیں کریں گے تو اچھے بڈھے طوطے جو ہیں وہ بھی رٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اور امتحان پاس کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے. کتابیں پڑھیے تاکہ یہ حقائق واضح ہو جائے، فرائض دینی کا تصور واضح ہو جائے، انقلاب کا حضور کا طریقہ کار کیا تھا وہ واضح ہو جائے، خلافت کیسے آ رہی ہے اور کیا شکل اس کی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ آئے گی، جس کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کر رہے گی. اور پھر تنظیم اسلامی، میرا خود ماضی کیا ہے، میں نے جب شروع کیا کس طریقے سے شروع کیا ہے، میری ایک پس منظر ہے، تاریخ کا میرا کیا کانسیپٹ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، کدھر سے آ کر کہاں پہنچ گئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے کتاب چاہے. اسی طریقے سے تنظیم کے بارے میں جو بنیادی کتابچے ہیں ان کا سیٹ ہے موجود باہر، اور وہ بہت ہی سستا ہے، بہت ہی ٹوکن پرائس پر ہے. یہ چیزیں آپ لیں اور پھر ایسا کریں گے کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے نئی بات ہے یاد جو آئی ہے سامنے، میں نہیں چاہتا کہ وہ جلدی کریں بالکل. ویسے ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو جو شخص بھی آتا ہے اور میرا ساتھی بنتا ہے ویلکم، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کون سی ہوگی. لیکن یہ کہ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر اور اچھی طرح غور فکر کر کے آدمی یکسو ہو کر فیصلہ کرے تاکہ پھر جمے اس کے اوپر. تو اس ضمن میں پھر یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جو بھی کچھ یہ مطالعہ وغیرہ کر کے کوئی نشست یہاں رکھ لیں گے اسی جگہ، 10 دن بعد، 15 دن بعد، یہ غازی مقاص صاحب آپ کو اطلاع دے دیں گے. جن حضرات نے بھی فارم آج پر کیے ہیں ان سب کو اطلاع دے دی جائے گی، یا جو اور حضرات بھی آج وہ کتابچے وغیرہ لیں یہاں سے اور پھر پڑھیں اس کے بعد، تو ایک نشست رکھیں گے جن میں اور سوال و جواب کر کے اور کوئی جو اشکالات ہوں انہیں رفع کر کے، تاکہ پھر آپ اس کے لیے اس کے ضمن میں کوئی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آتی رد کر دیں، ٹھیک ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کام تو صحیح ہے لیکن یہ تنظیم صحیح نہیں ہے، ہم کسی اور کو دیکھتے، ٹھیک ہے دیکھیے. کسی نبی کی تنظیم تو آج کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں نبی ہوں نہ کوئی اور نبی ہے، لہذا جو بھی ہے امتی ہے، آپ کو جو بہتر نظر آئے، جو اس کام کے لیے بہتر طریقے پر آپ کے خیال میں جد و جہد کر رہی ہے اس میں شریک ہو جائے، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے فارغ نہ سمجھے، اس لیے کہ غلبہ باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے اس اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کی طرف انسان نہیں توجہ دے رہا ہے اور اس کے ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو باقی فرائض بھی میرے نزدیک عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔